تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے مختلف قسم کے پروگراموں, مجالس اعضاء اور تعزیتی جلسوں کا انعقاد. ہندوستان میں کورونا کی سنگین صورتحال کے دوران ویکسینیشن کا عمل سست رفتاری کا شکار. کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کا حکومت پر شدید حملہ. پاکستان میں کورونا کے دوران بیرون ملک جانے والوں کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ. ویکسینیشن کے لیے جزوی سرٹیفکیٹ کی شرط. کورونا سے مزید اموات اور نئے کیسز. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ مجالس اور تعزیتی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ عصر حاضر کی عظیم شخصیت اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے مختلف قسم کے پروگرام اور مجالس اعضاء نیز تعزیتی جلسے منعقد کر رہے ہیں اور آپ کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ایران میں بھی مختلف سطح پر برسی کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ٹیلی ویژن سے خطاب کرنے والے ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب ایران کے مختلف ٹی وی چینلوں میں جملہ ایران پریس سے براہ راست نشر کیا جائے گا. مجلس خبرگان سے موسوم جید العلماء اور فقہا کی کونسل نے بھی اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام خمینی نے ایران کی ظالم شاہی حکومت کے خلاف غیر معمولی اور تاریخی مجاہدت کا سلسلہ جاری رکھا اور انقلاب کو کامیاب بنا کر ایرانی عوام کو ظالم شاہی نظام حکومت سے نجات دلائی اور ایران کی ظالم شاہی حکومت کو جو دنیا کے تمام سامراجی ممالک کی حمایت یافتہ حکومت تھی سنگوں کیا اور ظالم شاہ کو ایران سے فرار کرنے پر مجبور کیا, جس کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے انصاف پسندانہ دینی عوامی حاکمیت کو منتخب کیا جو پوری دنیا میں نمونۂ عمل قرار پائی. مجلس خبرگان رہبری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے غیور عوام اور استقامتی محاذ کی تاریخی کامیابیاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اور عرفا افکار کا جلوہ ہیں اور یہ جلوے آج بھی فلسطین, لبنان, یمن, عراق اور شام میں استقامتی محاذ کی کامیابیوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران آج استقامتی محاذ کی قیادت کر رہا ہے اور استقامتی محاذ کی کامیابیاں ایران کے افکار اور اس کے ویژن کی کامیابی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ 5 جون 1963 کو ثابت ہو گیا کہ پوری طرح مسلح اور امریکہ کی حمایت یافتہ شاہی حکومت بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور شکست سے دوچار ہو گئی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کو وزارت زراعت کے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور تحریک پر یقین رکھتے تھے انہوں نے ہر طرح کے ظلم و تشدد کا مقابلہ کیا اور نہ صرف یہ کہ یہ ظلم و تشدد امام خمینی کے پیروؤں کا راستہ نہ رک سکا بلکہ راہ گشا بن گیا اور عقل و خرد کے راستے میں حائل نہ ہو سکا. صدر حسن روحانی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی اور 5 جون کی عظیم تحریک کی مناسبت سے کہا کہ ہم سب کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر چلنا چاہیے تاکہ ملک کو مانوی و مادی لحاظ سے مزید پیش رفت و ترقی کے راستے پر آگے بڑھا سکیں. 15 خرداد 1342 ہجری شمسی مطابق 5 جون 1963 انقلاب اسلامی اور ملت ایران کی اسلامی تحریک کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس کے روابط اور سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا. قم کے مدرسہ فیضیہ میں اس تقریر کے بعد ظالم شاہی حکومت کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ 4 جون امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی برسی ہے اور اس مناسبت سے ایران سمیت پوری دنیا میں پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر جگہ جلسے اور سیمینار منعقد کر کے امام خمینی کے عظیم کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا اور طے پایا ہے کہ مذاکراتی وفود کے سربراہ ایک بار پھر اپنے اپنے ملکوں کے دارالحکومتوں میں پہنچ کر صلاح مشورہ کریں گے اور آئندہ چند دنوں میں مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع کر دیا جائے گا۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکراتی وفود کے سربراہوں نے مختلف مسائل اور موجودہ صورتحال پر سنجیدگی سے تبادلہ خیال کیا۔ تمام مذاکراتی وفود نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام مسائل کے حل تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے اور آئندہ چند روز کے اندر رائے حل تلاش کر لیے جانے پر تاکید کی۔ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام مذاکرات کار وفود سنجیدہ ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات میں پائے جانے والے اختلافات ناقابل حل نہیں ہیں اور ان اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں پائے جانے والے اختلافات کے بارے میں تمام فریق اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں جو دور نہ ہو سکیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ویانا میں ایران اور گروپ 4 جماعت کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ آخری اور فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات میں شریک وفود اپنے اعلی حکام کے ساتھ صلاح مشورے کے لیے اپنے اپنے ممالک واپس جائیں گے اور ان کی ویانا واپسی پر مذاکرات کا اگلا دور شروع ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر مذاکرات کا اگلا مرحلہ آخری ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ویانا میں مذاکرات کا 5واں دور کامیاب رہا ہے۔ اجلاس میں شریک وفود نے مذاکرات میں پیش رفت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور مذاکرات کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق ماہرین کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ وفود کے سربراہان اپنے ممالک میں صلاح مشورے کے لیے واپس جائیں گے اور مذاکرات کا اگلا دور آئندہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ امور کے ڈپٹی انچارج اینریکے مورا نے بھی ویانا میں ایٹمی کمیشن کے اجلاس کے بعد امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے اگلے دور میں معاہدے کے مکمل نفاذ کے تعلق سے سبھی فریق نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے سنگین وبا کے دوران ویکسینیشن کی رفتار انتہائی سست رہنے پر حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کی سیکرٹری جنرل پرینکا گاندھی نے ملک میں ویکسین کی کمی کی وجہ سے ویکسینیشن کے مسئلے پر حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حقائق کو چھپا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج کی پالیسی جاری ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ویکسین کا 35,000 کروڑ کا بجٹ کہاں خرچ ہوا۔ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1,34,000 کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 2,887 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 2,84,41,000 ہو گئی، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,38,000 کے قریب ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان میں شفایابی کی شرح بڑھ کر 92.79 ہو گئی، جبکہ ہندوستان میں اب تک 22 کروڑ لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے۔ اس درمیان حکومت نے ملک سے باہر جانے والوں کے لیے نئی شرائط وضع کی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں بھی متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس درمیان حکومت نے پاکستان سے بین الملک جانے والوں کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جزوی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بیرون ملک سفر کرنے والے جزوی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے ویکسین کا ایک ڈوز لگوا لیا ہوگا۔ دراصل ملک میں 24 گھنٹے میں مزید 92 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ پورے ملک میں 2,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,26,000 ہو گئی، جبکہ 21,000 سے زائد افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں آج دوسرے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں اعلیٰ ترین سطح پر برقرار رہیں۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق اس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں آج دوسرے دن بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیمتیں اعلیٰ ترین سطح پر بنی ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں ایک مہینے کے اندر 17ویں بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ہندوستان کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں آج بھی پیٹرول کی بڑھی ہوئی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، جس کے نتیجے میں پیٹرول 94.49 روپے اور ڈیزل 85.38 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ہندوستان میں گزشتہ 17 دنوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری تھا۔ ہندوستان کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ سطح پر برقرار رہیں۔ ہندوستان کے 4 میٹرو شہروں میں آج پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں کچھ یوں اس طرح رہیں۔ ممبئی میں پیٹرول قیمت 100.72 روپے، کولکاتہ میں 94.50 روپے اور چنئی میں 95.99 روپے فی لیٹر رہی، جبکہ ممبئی میں 1 لیٹر ڈیزل 92.69 روپے، چنئی میں 90.12 روپے اور کولکاتہ میں 88.23 روپے فروخت ہوا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں دسیوں طالبان کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ آریہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ صوبہ ننگرہار، لوگر، غزنی، میدان وردک، قندھار، زابل، اروزگان، بادغیس، ہرات، فرات، جوزجان، ہلمند، تخار اور بغلان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغان سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں میں 223 طالبان ہلاک اور 126 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ان حملوں میں مرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب مسلح حملہ آوروں نے مغربی افغانستان کے علماء کونسل کے نائب سربراہ کو قتل کر دیا۔ صوبہ ہرات کے ادارے حج و اوقاف کے سربراہ عبدالخالق حقانی نے میڈیا کو بتایا کہ مغربی افغانستان کے علماء کونسل کے نائب سربراہ مولوی غلام محمد کبابیانی کو ضلع انجیل کے ایک دیہات میں ان کے گھر کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ جمعرات کو آن لائن اجلاس میں افغان امن کے عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ افغان امن کے عمل کے بارے میں 4th سہ فریقی آن لائن اجلاس ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ میر اویس ناب نے کابل میں چین کے سفیر سے ملاقات میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کی اطلاع دی۔ کابل میں چین کے سفیر نے بھی سہ فریقی اجلاس کو علاقے کی سیکورٹی کے لیے اہم قرار دی اور افغانستان میں امن و امان کے قیام کے لیے کووڈ-19 کے سلسلے میں افغانستان کے ساتھ چین کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی یقین دہانی کرائی۔ چین نے شنگھائی تعاون کے رکن ممالک سے بھی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی اپیل کی۔ سعودی عرب یمن کے صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بدستور مصر ہے اور اس نے زمینی و فضائی حملے کر کے گزشتہ 1 دن کے دوران 138 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق یمنی فوج نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 138 مرتبہ الحدیدہ کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے الحدیدہ صوبے کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر صوبے معرب کے سروا اور متغل نامی علاقوں کو 15 مرتبہ ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ الجوف صوبے کے خب اور شعف علاقوں پر 2-2 بار فضائی بمباری کی گئی۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے نقصان کی کوئی تفصیلات موصول نہیں ہو پائی ہیں۔ یمن ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے حالیہ دنوں میں کئی بار یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بحرین میں سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ الواد پارٹی کی تحلیل کی 4th برسی کے موقع پر بحرین کے انسان حقوق مرکز کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ آل خلیفہ حکومت سیاسی تنظیموں کے قیام کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور الواد پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حکومت بحرین نے سن 2011 کے احتجاجی مظاہروں کی حمایت کی وجہ سے الواد پارٹی پر پابندی عائد کی تھی، جو جمہوری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق مرکز کے بیان میں عالمی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بحرین میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر عائد پابندیاں ختم کرانے کے لیے شاہی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ انسانی حقوق مرکز بحرین کے سربراہ نزال سلمان نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی تنظیموں اور جماعتوں پر پابندی لگانے کا سلسلہ بند کرے۔ انہوں نے شاہی حکومت سے ملک میں حقیقی اصلاحات کر کے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچ 9 جون سے ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پی سی ایل کے بقیہ میچ 9 جون سے ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ اس سے پہلے پی سی بی اور 6 فرنچائز مالکان کا اجلاس منعقد ہوا اور تمام مسائل پر تبادلہ خیال کے بعد پی سی ایل کے بقیہ میچ 9 جون سے ابوظہبی میں کرائے جانے پر اتفاق ہوا۔ اس درمیان کوئٹہ گلیڈی ایئرز کے کپتان سرفراز احمد اور 5 دیگر افراد ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان سے ابوظہبی پہنچنے والے تمام افراد کا قرنطینہ بدھ کو مکمل ہو گیا، جبکہ اسلام آباد اور لاہور کی ٹیموں نے شیخ زائد اسٹیڈیم میں اپنی پریکٹس بھی شروع کر دی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمی۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے ایام ہیں۔ امام امت کی آفاقی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے تہران میں مقیم پاکستان کے ممتاز اسکالر جناب سید حسن نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے حوالے سے دعوت دی۔ دیکھیں، جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے حوالے سے کوششوں کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا دو بڑے بلاکس کے اندر تقسیم تھی۔ ایک طرف مشرقی بلاک جس کی سربراہی روس کر رہا تھا، اور دوسری طرف امریکی بلاک تھا۔ اور ایک بلاک کو اگر آپ نے مرد آباد کہنا ہو تو دوسرے بلاک کے ساتھ یا اس کی گود میں بیٹھنا ضروری تھا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت، بصیرت اور نڈر قیادت تھی کہ آپ نے بیک وقت فرمایا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، اور سپر طاقت جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور آپ نے اپنے علم و تقویٰ اور عظیم اسلامی کردار سے خود اپنے ملک کے اندر بھی وقت کے عامر اور ایک یزیدی مزاج شاہ رضا شاہ پہلوی کو شکست فاش دی، اور امریکی استعمار کے ظلم و تشدد سے ملت مسلمان ایران کو بچایا، ناموس اسلام کی آپ نے حفاظت کی، اور اقتدار حاصل کر کے اسلام کی وہ عظمت رفتہ اس کو بحال کیا، اور اپنی وہ بے پناہ الہامی استعداد کے ساتھ آپ نے اسلام کو جو ہے وہ نشاط ثانیہ بخشی، اور دنیا کے اعلیٰ مقتدر حلقوں کے اندر اسلام کی آواز کو مقتدر آواز بنا کر آپ نے پہنچایا۔ اور عملاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے خلاف اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی موجود تھے ان کے خلاف جہاد کیا، اور سپر پاور جو تھے اس وقت امریکہ یا روس ان کو ڈاؤن فال کیا آپ نے، اور خدا کی طاقت کو منوایا۔ اور ایک اور اہم پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ سنی مسلمانوں کے اندر جو اتحاد پیدا کیا اور ان کو اسلام کی چھتری کے نیچے اکٹھا کیا، اور تمام مسلمانوں کو اور تمام علماء کو دعوت اتحاد دی، اور اجتماعی بیداری کا درس دیا، اور علم کی عظیم طاقت کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ دنیا کے مستضعفین اور دنیا کے جو محرومین لوگ ہیں ان کے لیے آپ امید اور سہارا بنے امام خمینی، اور کروڑوں مسلمانوں کو آپ نے اکٹھا کر کے اقوام عالم کے سامنے اسلام کو ایک بطور فلاحی نظام حیات کے طور پہ پیش کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عظیم اقدامات تھے کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا آپ کو ایک مسیحا کے طور پہ آج کی اس زمانے میں سمجھتی ہے، اور ہیرو آف دی سینچری مانتی ہے کہ اس صدی کے اندر آپ نے اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا جس نے پوری تاریخ کو اور پوری جغرافیہ کو ایک قسم کا بدل کے رکھ دیا۔ چونکہ آج دیکھیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے، ایران کی جو اسلامی دنیا کے اندر خصوصاً استعماری ملکوں کے مقابلے میں جو شخص حیثیت ہے، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی انقلاب اسلامی کے قیام کے نتیجے میں ہے۔ اور خود امام کی شخصیت کی اگر ہم معنوی پہلوؤں کو بھی دیکھیں تو جب وہاں پہ آپ نوفل الاشاعتو کے اندر جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایران کے اندر انقلاب آ جائے گا یا نہیں آئے گا، چونکہ آپ اس تحریک کے مؤسس و سربراہ تو آپ ہیں کہ جنہوں نے آغاز کیا ہے۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من نمی دونم، کہ انقلاب میاد یا نمیاد، ولی من میدونم کہ من مامور بر کوشش هستم، من مامور بر نتیجه نیستم، میرا کام کوشش کرنا ہے، میرا کام نتیجہ نہیں ہے، خدا نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ میں اس ہدف کے لیے، اس راستے کے لیے کوشش کروں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ انقلاب کیسے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ قمنا واقمنا واستقمنا، کہ ہم اٹھے اور ہم نے قیام کیا، واقمنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور تاکہ وہ بھی اس قیام میں شامل ہو جائیں، اور واستقمنا، اور پھر اس کے اوپر ہم ڈٹ گئے۔ ان تین مراحل کو طے کیا اور پھر انقلاب ہمارے سامنے آیا۔ اور پھر اسی امام کی نہضت میں ایک اور نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انقلاب کے، اس ساری نہضت کے اندر، تحریک کے اندر، تین چیزوں کے اوپر مجھے پختہ یقین تھا۔ ایک، اپنے خدا کے اوپر کہ سارے راستے میں خدا میرے ساتھ ہے، اور دوسرا خود اس راستے کے اوپر کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ راستہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، یعنی ایک لحظہ کے لیے بھی میں متردد نہیں ہوا کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے آیا یہ راستہ درست ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس راستے کے اوپر پورا یقین تھا کہ یہ درست راستہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا اپنی قوم کے اوپر، اپنی ملت کے اوپر مجھے پختہ یقین تھا کہ یہ ملت مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی، یہ ملت مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ تو یہ بھی امام خمینی کی وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک کرزمیٹک جو شخصیت تھی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ملت ایران اس حد تک حضرت امام سے جو ہے وہ وارفتگی کی حد تک جو ہے وہ عشق کرتی تھی، اور اپنے قائد کے ساتھ انہوں نے اس اپنی وفاداری کے ذریعے اس کا اظہار کیا۔ اور آج الحمدللہ انقلاب اسلامی اسی ملت ایران اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بصیرت تھی اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک درخشاں ستارے کی مانند اور سورج اور چاند کی مانند ہمیں نظر آتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ہمارے ممتاز اسکالر جناب سید حسن نقوی صاحب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کے المصطفیٰ بریگیڈ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے سامنے کبھی بھی پسپائی اختیار نہیں کی جائے گی، اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے، اور ہم ہر طرح کی جنگ اور عزت و شرافت کی ہر جد و جہد میں ملت فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ابو مصطفیٰ بریگیڈ کے ترجمان ابو منصور نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے غزہ کو صہیونیوں کے لیے آگ کا شعلہ بنا دیا ہے، اسی طرح شہر بیت المقدس کے ہر پتھر کو بارودی سرنگ بنا دیں گے جو حملہ آوروں کے پیروں کے نیچے پھٹے گی۔ ابو مصطفیٰ بریگیڈ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران اور استقامتی محاذ کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے استقامتی فورسز کو مسلح کرنے، انہیں ٹریننگ دینے اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس بیچ فلسطین کے وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی زمینوں پر صہیونی کالونیاں تعمیر کرنے اور اس حوالے سے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے صہیونی حکومت کے مسلسل جرائم کی بابت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی معا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی کابینہ کے چار وزیروں کی موجودگی میں فلسطینیوں کی زمینوں میں صہیونی کالونیوں کی توسیع کے تناظر میں غرب اردن کے شہر رام اللہ کے قریب واقع بیت ال کے کالونی مزید 350 کمپلیکس تیار کرنے کے غاصب صہیونی حکام کے فیصلے کی مذمت کی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے اس بیان میں صہیونی رہائشی کمپلیکس کی تعمیر کا مقصد صہیونی حکومت کے ہاتھوں مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کو صہیونیت کا رنگ دینا اور اس کے الحاق کو مضبوط بنانا ہے، اور فلسطینیوں کے گھروں کو ڈھانے، انہیں گھروں سے باہر نکالنے اور صہیونی کالونیاں بنانے کی پوری ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ صہیونی حکومت نے 10 مئی کو غرب اردن اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملوں اور جنگ کا آغاز کیا تھا، تاہم صہیونیوں کو فلسطینی استقامت کے میزائلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں آخر کار 21 مئی کو استقامت کے مقابلے میں صہیونی فوجیوں کی ناتوانی اور کمزوری کے باعث صہیونی کابینہ کی طرف سے جنگ بندی کی مقرر درخواستوں کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی۔ واضح ہو کہ غزہ کی 12 روزہ جنگ میں 243 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جن میں 69 بچے، 39 خواتین اور 17 سن رسیدہ بزرگ تھے، جبکہ 910 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ اور سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا.